وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اوپر دنیا کا ذکر کر کے یہاں اب اس کی مثال بیان کی گئی ہے، اور آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو پانی کی طرح ہے، ہم نے اسے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، پھر وہ چورا چورا ہو گئیں جسے ہوائیں بکھیر دیتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تین مراحل کو ایک ہی آیت میں بیان کر دیا، آغاز آسمان سے بارش کا برسنا زندگی کی علامت، عروج زمین سے سبزہ نکلنا اور گھنا ہو جانا، فختلتا دیکھنے میں بہت بھلا ایک اندر ایک پودا گسا ہوا، اور زوال وہی لہلہاتی کھیتی خشک ہو کر چورا چورا حشیم ہو گئی اور ہوا اسے لے اڑی۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے، پیدائش، جوانی، بڑھاپا اور پھر موت۔ اور دنیا کو پانی سے تشبیہ دی گئی کیونکہ پانی ایک حالت میں نہیں رہتا، اس لیے دنیا بھی ایک حالت میں نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں کہ پانی خشک ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، دنیا بھی اسی طرح آتی ہے اور اڑ جاتی، ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اور پانی کم ہو تب بھی نقصان، زیادہ ہو جائے تب بھی نقصان، اعتدال کے ساتھ ہی فائدہ ہے۔ اور جس دنیا، مال، رتبے کو انسان پہاڑ جیسا مضبوط سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اتنا ہلکا ہے کہ موت کی ایک ہوا اسے ایسے اڑائے گی جیسے سوکھی گھاس کے تنکوں کو، پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے انسان کے اعمال کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے، جو دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ تو دنیا کی چمک دمک کو مستقل ٹھکانہ نہ سمجھے، یہ ایک عارضی بہار ہے۔ جیسے بہار آتی ہے نا، سردی آتی ہے زیادہ دن کے لیے، گرمی آتی ہے زیادہ دن کے لیے، اور بہار کتنے دن کے لیے آتی؟ تھوڑے دن کے لیے۔ تو یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ تو ختم ہونے والی چیزوں سے دل کو نکال کر باقی رہنے والی چیزوں کی طرف لگا لیں، حقیقت پسند بن جائیں۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والیاں نیکیاں ہیں، آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر۔ انسان کے لیے اصل سرمایہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کی پرائیورٹی لسٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں انویسٹ کرنا چاہیے۔ صرف مال اور بیٹوں میں نہیں، یہ تو زینت ہے، زینت وہ ہے جو باہر سے خوبصورت لگتی ہے، چیزیں پرکشش لگتی ہیں، انسان فطری طور پر اپنے مال اور اولاد کی طرف کھچتا ہے اور ان کے زیادہ ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن قرآن یاد دلاتا ہے یہ صرف دنیاوی زندگی کی حد تک ہے، اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ ساتھ کیا چیز جائے گی؟ الباقیات الصالحات، نیک اعمال باقی رہنے والے، نماز، تسبیحات، صدقہ، اخلاق، خدمت خلق، یہ چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ دنیا میں اکثر انسان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، مال ڈوب جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جمع کردہ نیکیاں، ان سے امید رکھی جا سکتی، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ مال کو بھی اگر اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے تو فائدہ مند ہے، اولاد کو بھی اگر اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے تو فائدہ مند ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ سبق یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں ایسے مگن نہ ہوں کہ آخرت کو بھول جائیں، دنیا میں کمائیں لیکن اسے آخرت کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتے رہیں، مال اور اولاد کو صدقہ جاریہ بنا لیں۔ اگر کسی کے پاس دنیا کا مال نہیں یا اولاد نہیں تو مایوس نہ ہو، اس کے پاس الباقیات الصالحات کا آپشن اب بھی کھلا ہوا ہے، جو ان دونوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ نیکی باقی رہے گی تو فنا ہونے والی چیزوں پر فخر کیسا؟ یہ آیت ہمیں زندگی کا سکسس فارمولا دیتی ہے کہ مال اور اولاد ہو لیکن دل باقیات الصالحات سے لگا ہوا ہو، کیونکہ وہ اصل میں کام آنے والی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان کی طرح دیکھیں گے، اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور وہ سب آپ کے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم اس گمان میں رہے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہ کریں گے۔ دنیا کی مضبوط ترین چیز کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ نسیر الجبال، وہ پہاڑ جو زمین کی میخیں ہیں، مضبوطی کی علامت ہیں، وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، چلا دیں گے ہم ان کو، اور زمین چٹیل صاف پلیٹ کی طرح ہو جائے گی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، آج تک کوئی انسان اللہ سے بھاگ ہی نہیں سکا، کہیں چھپ ہی نہیں سکا، اس دن بھی یہی ہوگا، اور انسان واپس ایسے جائے گا جیسے پیدا ہو کے آیا تھا، نہ اس کے پاس مال تھا، نہ اولاد تھی، نہ عہدہ تھا، نہ لباس تھا، واپسی بھی ایسی گئی ان چار چیزوں کے بغیر، جیسے آیا تھا ویسے ہی جائے گا، اور ایسے اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کوئی اور بھی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا. اس وقت صرف اعمال ہی فائدہ دیں گے جن میں آج ہم سستی کرتے ہیں. تو ہم دنیا میں اپنی پہچان، اپنا نام بنانے کے لیے کن چیزوں کو سہارا لے رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے، اور کیا چیز فائدہ دینے والی ہے اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. وہ الکتاب، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں درج ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ بڑی کو، مگر اس کو شمار کر ڈالا، اور جو عمل انہوں نے کیے وہ حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا. یہ آیت قیامت کے دن کا وہ نقشہ کھینچتی ہے جب ہر انسان کا ڈیٹا اور اس کی زندگی کی ریکارڈنگ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، سارا ریکارڈ اوپن کر دیا جائے گا. ایسی عدالت ہے جہاں گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہر انسان کا اپنا عمل ویڈیو یا تحریر کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہوگا. اسی لیے مجرم اس دن بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس دن سامنے آ جائے گی جس کا آج دنیا میں ہم سوچتے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا گناہ نہیں لکھا جائے گا جو اس نے کیا ہی نہ ہو، اور سزا صرف اس عمل کی ملے گی جو انسان نے کیا ہوگا، کیونکہ اللہ عدل کرنے والا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی خطائیں مل کر بھی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں. ان خطاؤں کو ہمیں دنیا میں ہی توبہ کے ذریعے مٹا لینا چاہیے، کیونکہ آج ہم جو لے جائیں گے پھر وہی کل کو سامنے آئے گا. ہر عمل انجام کی طرف بڑھ رہا ہے.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیا پھر تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کتنا برا بدلہ ہے. یہ آیت ہمیں انسانی تاریخ کے اس موڑ پہ لے جاتی ہے جہاں سے حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی. ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یا قرآن نے واضح کر دیا کان من الجن، کیونکہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. تو اس نے اپنی عبادت کے بلبوتے پر فرشتوں میں جگہ بنا لی، مگر اندر تکبر چھپا ہوا تھا. لہذا جب اسے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا تو وہ سرکش ہو گیا، نافرمانی کر لی، اور یہ نافرمانی اس کے تکبر کی وجہ سے تھی. اس کے علم میں کمی نہیں تھی، وہ اللہ کو جانتا تھا، سارے حساب کتاب جنت دوزخ ہر چیز کو جانتا تھا، لیکن وہ ضد ایسی بری چیز ہوتی ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے لیکن ضد نہیں چھوڑتا. اسی وجہ سے انسان کے حالات درست نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، وہ جس نے تم سے دشمنی کی کیا تم اسے اپنا دوست بنا رہے ہو اور اس کی اولاد کو بھی اس کے رستے پہ چلتے ہو؟ یعنی رحمان کی رحمانیت کو چھوڑ کر شیطان کی غلامی، اس کی برائی کو خوبصورت بنائی ہوئی چیزوں کو تم بھی اچھا سمجھنے لگے ہو. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیسا برا بدلا ہے. یاد رکھیے، شیطان ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ صرف برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے اور ہم برائی کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں. اور اس میں ایک اور ڈرنے کی بات ہے کہ علم اور عبادت والے بھی شیطان کے رستے پہ چل سکتے ہیں، جیسے شیطان چلا تھا. علم بھی تھا اور عبادت بھی تھی لیکن بھٹک گیا. تو مومن کا کام اللہ کے حکم کے آگے سمینا و عطا نہ کرنا ہوتا ہے، کیوں کیسے عقل لڑانا، یہ شیوا مومن کا نہیں ہوتا. اور پھر یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے نایاز سے کہ شیطان اکیلا نہیں، اپنی ذریت کے ذریعے بھی بہکاتا ہے. اس کے ہر جگہ اولاد اور پیروکار موجود ہیں، جو معاشرے میں برے دوستوں کی شکل میں، سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کی شکل میں لوگوں کو بھٹکانے کے کام پہ لگے ہوئے ہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر کیا تھا، اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو یا مددگار بنانے والا ہوں. یاد رکھیے، شیطان نے جو بھی کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، لیکن ہے بے بس مخلوق، اس کا اس دنیا میں کوئی حصہ نہیں. جب کائنات وجود میں آ رہی تھی، کہکشائیں بن رہی تھی، زمین بن رہی تھی، تو شیطان کہاں تھا؟ کیا ان سے کوئی مشورہ لیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس نظام میں کوئی حصہ لیا تھا؟ حتیٰ کہ جب جنات کو پیدا کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی وہ اس میں شریک نہیں تھے. تو جس کو اپنے پیدائش کا علم نہیں، وہ کائنات کے مالک کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کو کائنات چلانے میں کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ جو خالق ہے کائنات کا، وہی عبادت کے لائق ہے. اور اس میں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے ان آیات سے کہ غیب کا دعویٰ کرنے والے سب جھوٹے ہیں، ان کے پاس کائنات کا کوئی علم نہیں. اور ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ گمراہ لوگوں کو دوست مت بنائیں، ورنہ وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي، اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جن پر تمہیں زوم تھا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے مابین ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ یقیناً وہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. ان آیات میں قیامت کے دن مجرموں کی بے بسی اور حسرت سامنے آ رہی، جو قیامت کے دن ان کا مقدر ہوگی. باطل معبودوں کی اللہ کے سامنے کیا حالت ہوگی کہ جب انہیں پکارا جائے گا تو وہ جواب ہی نہیں دیں گے، اور ساری دوستیاں اور محبتیں دشمنی میں بدل جائیں گی جو اللہ کے علاوہ کسی وجہ سے ہوں گی. اور عذاب دیکھ کر مجرموں کی حالت کیا ہوگی کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، اب اس میں گرنا ہی پڑے گا. وہ ادھر ادھر بھاگیں گے، کوئی پناہ گاہ تلاش کریں گے، دوڑیں گے، مگر کوئی نکلنے کا رستہ نہیں ہوگا، چاروں طرف سے گھر جائیں گے. تو دنیا میں کسی طاقت یا کسی ہستی پر آخرت کی کامیابی کی امیدیں نہ لگائیں، اپنے لیے خود کچھ کر لیں جو کر سکتے ہیں. اور جہنم کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے، جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے. وہاں جا کر دیکھنے کے بعد جو یقین ہوگا وہ کام نہیں آئے گا، آج اپنی سمت درست کرنی ہوگی.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرح سے سمجھاتا ہے، ڈراتا ہے، پھیر پھیر کے بات لاتا ہے، کبھی قصے، کبھی کائنات کی نشانیاں، کبھی عذاب، کبھی جنت کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ بندوں پر حجت پوری کرتا ہے لیکن پھر بھی انسان جھگڑوں پہ اتر آتا ہے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے شیطان کی پیروکاری میں۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کے لیے ایک بات بھی کافی ہو جاتی ہے، ورنہ دین کے معاملے میں آرگیومنٹس کرنا اور حق واضح ہونے کے بعد بھی اس کو نہ ماننا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ قرآن ہر طرح کے انسان کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو عقل کو بھی مطمئن کرتی ہے اور دل کو بھی، اور یہاں بڑی اچھی طرح بتا دیا گیا کہ حق بہت واضح ہے، اب ماننے یا نہ ماننے والے کا قصور اپنا ہی ہوگا، لہذا غلطی ماننے کے بجائے دلیلیں نہیں گھڑنی چاہیے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو کس چیز نے انہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں سوائے اس بات کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو گزری ہوئی قوموں کے ساتھ ہوا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا ہوا دیکھ لیں۔ یاد رکھیے اکثر لوگ حق کا انکار جہالت نہیں ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، اس جا اہم الہدا، ہدایت آ چکی ہوتی ہے بس ماننا نہیں چاہتے، اپنی رویے نہیں بدلنا چاہتے، اپنے لائف سٹائل نہیں بدلنا چاہتے، یعنی بس جس چیز پہ ہم پکے ہو گئے بس ہم ادھر ہی رہیں گے چاہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے گویا کہ کیا اس وقت مانو گے جب تم پہ پتھروں کی بارش ہوگی یا زمین پٹ جائے گی، کیونکہ عذاب دیکھ کر تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ مکہ کے کافر کہتے تھے نا اگر یہ قرآن سچ ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دیں، تو پھر اس وقت اگر پتھر برستے ہوئے ایمان لائے تو وہ ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مہلت دے رہا ہے نا اس کو اپنے سچا ہونے کی دلیل کے طور پر نہ لے، اور یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ ایمان لانے کے بعد بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے استغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور پچھلی قوموں والی غلطیوں کو تو بالکل بھی دہرانا نہیں چاہیے، اور نیکی کے کاموں میں توبہ یا دیر کرنا ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جس چیز سے یہ ڈرائے گئے تھے مذاق بنا لیا ہے۔ باطل کے پاس دلائل کے جواب میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک فضول بحث اور دوسرے مذاق اڑانا۔ رسولوں کا فریضہ مبشرین و منذرین ہوتا ہے، اور کافروں کا کام ایسی چالیں چلنا کہ لیدھیدو بہ الحق۔ اب دیکھیں آج کے دور میں بھی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو انٹلیکچوئل آرگیومنٹس ہوتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ حق کی بنیادیں ہلا دیں، لیکن اللہ کا نور بجھایا نہیں جا سکتا۔ جب کسی کو دیکھیں کہ وہ حق کا مذاق اڑا رہا ہے تو بس سمجھ جائیں کہ اس کے پاس کوئی علمی جواب نہیں ہے۔ تو دین کی دعوت میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ڈرانا بھی اور خوشخبری بھی، خوف بھی اور امید بھی۔ اور بڑا اہم سبق ہے اس آیت میں کہ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے بحثیں کریں آپ ان سے بحث نہ کریں، اور قرآن یا اسلام کا مذاق اڑانا انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کیا جائے پھر وہ ان سے اعراض کر لے، منہ موڑ کے چلا جائے اور بھول جائے جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اپنے اعمال کو بھول جائے، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یہاں کچھ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حق کو پہچان کر اس کو رد کرتے ہیں جیسے شیطان، اور وہ سننا نہیں چاہتے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کی انتہا۔ تو اللہ سے منہ موڑنے والا اپنے گناہوں اور غلطیوں کو بھی بھول جاتا ہے، لہذا نسی ما قدمت یداہ، ہمارے بھولنے سے گناہ نہیں مٹتے، اور حق کا بار بار انکار دلوں پہ زنگ لگا دیتا ہے. علاج صرف توبہ ہے، بار بار پلٹنا ہے. اور دلوں پر پردے پڑنے کا ایک نقصان کیا ہے کہ انسان قرآن پر تدبر نہیں کر سکتا، اس کی باتوں کو پوری طرح گراسپ نہیں کر پاتا حتیٰ کہ توبہ کر لے. اور پھر یہ ہے کہ قرآن ہو یا سنت ہو، ان کی باتوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اگنور نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں، اور ہم کبھی اس فہرست میں شامل نہ ہوں جنہیں ہدایت کی بات سمجھ آنا بند ہو جاتی ہے. یہ آیت بیسیکلی ایک وارننگ ہے کہ حق سے منہ موڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے. جو اپنی آنکھیں بند کر لے، سورج بھی اس کو روشنی نہیں دے سکتا. جو نہ سمجھنا چاہے، نہ لینا چاہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ انہیں اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی پکڑ لے تو یقیناً وہ جلد عذاب دے دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے. پچھلی آیت میں انکار کرنے والوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہونے کا ذکر تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہے. اللہ تعالیٰ الغفور ہیں، ذو الرحمہ ہیں، ٹھیک ہے. اس کی پکڑ میں دیر اس لیے ہے کہ انسان کے لیے رحمت ہے کہ انسان سنبھل جائے. اگر وہ جلدی پکڑتا تو زمین پہ کوئی بھی نہ بچتا، اور جب موت کا وقت آ جائے تو کوئی چیز انسان کو بچا نہ سکے گی. اس لیے توبہ میں تاخیر نہ کریں. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور یہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا وقت مقرر کر رکھا تھا. پچھلی تباہ شدہ اقوام سے بھی عبرت پکڑنی چاہیے. کسی قوم کی تباہی اسی وقت آتی ہے جب وہ ظلم کرتی ہے. اور پھر یہ کہ اقتدار کے نشے میں اندھے ہو جانا بڑا نقصان دہ ہے، اور گناہ کر کے عیش والی زندگی گزارنے والوں کے لیے بڑا ڈراوا بھی ہے اس میں. اور کوئی بھی انسان اللہ کے قانون سے بالا تر نہیں. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مقرر گھڑی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے.
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.